أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طرح سے کہ جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اوف الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول کو پورا پورا انصاف سے دیا کرو. کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جو اس کو طاقت ہو. جب بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ تم کو وصیت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، دوسرے راستے پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ وہ تم کو سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تم کو وصیت ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، گناہوں سے بچتے رہو. آیت نمبر 152-153 آپ کے سامنے پڑھی گئی. گویا وصیت نامہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وصیت نامے کی دوسری آیت. پہلی آیت میں پانچ حکم بیان کیے گئے تھے. حکم نمبر 1، لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دوسرا حکم، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرا حکم بیان کیا گیا تھا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. چوتھا حکم بیان کیا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، ظاہر میں چپ چاپ بھی کوئی بے حیائی کا کام نہ کرنا، بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، جیسے زنا وغیرہ. پانچویں بات بیان کی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرنا. یہ پہلی آیت تھی جس میں پانچ حکم گزشتہ ہفتے میں بیان کیے گئے تھے. آج وصیت نامے کی دوسری آیت ہے، اس میں چار حکم کو بیان کیے جاتے ہیں. آیت نمبر 2 میں، اور وہ ہے سب سے پہلے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. دوسرا حکم، ناپ تول میں انصاف کرنا. تیسرا حکم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو سچ بات کرنا، جھوٹی بات نہیں کرنا، حق بات کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینا. اور چوتھی بات، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدوں کو پورا کرنا. پورے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، جو جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا. یہ چار بات ہو گئی دوسری آیت میں. اور تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 153، اس میں ایک حکم بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ، ایک ہی راستے پر چلنا، اور وہ راستہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے سوا کسی اور راستے پر نہیں چلنا، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 باتیں ہیں جو 3 آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آج آیت نمبر 2 ہے وصیت نامے کی، دوسری آیت، اس میں سب سے پہلا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لفظ استعمال فرمایا یہاں پر کہ یتیم کے مال کے قریب تک نہیں جانا۔ بعض جگہ پر اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو نہیں کھانا ہے، یتیم کے مال کو نہیں کھانا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم کے پاس کوئی مال ہو اس کو چھین لینا، یہ گویا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پیچھے 4 بیٹے چھوڑ گیا، 2 بیٹیاں چھوڑا، مثال دے رہا ہوں میں، اس میں 2 بیٹے بالغ ہے، 2 بیٹے نابالغ ہے، اور 2 بیٹیاں بھی نابالغ ہے۔ اب دونوں بڑے بیٹے اپنے چھوٹی بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، میراث میں شریک نہیں کر رہے ہیں، یا فوری طور پر ان کو نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب ایک ساتھ ہی تو رہ رہے ہیں، کھاؤ نا کھاؤ نا، ایک ساتھ ہی تو رہ رہے ہیں نا، جب دیکھیں گے بعد میں۔ اور پھر ان کے جو حصے ہیں اپنے نام پر کر لیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے ہیں، وہ سب اس میں داخل ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، جس میں تم کو حرام کا شبہ ہو کہ میں کھاؤں گا یہ حرام ہے، یا کسی کے اندر بالکل شک ہے، اس مال کو بھی نہیں لینا، ورنہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم، بلکہ قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیم کے مال کو ظلما کھا لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں لقمہ نہیں کھاتے یتیم کے مال کا، اپنے جیب میں اس کا پاؤں نہیں رکھتے ہیں، وہ اس سے وہ جو کچھ بھی خریدتا ہے وہ کھاتا ہے، اس کی اولاد کھاتی ہے، فرمایا وہ سب اپنے پیٹ کے اندر میں آگ کھا رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے ہیں۔ اس لیے ایک پیر صاحب کی ایک مثال بیان کی، ایک تمثیل حکایت ہے کہ پیر صاحب وہ چلم چلم پیتے ہیں نا، وہ چلم پی رہے تھے، اور آگ کی ضرورت پڑی تو مرید صاحب سے کہا آگ لے آؤ، اور مرید صاحب آگ لینے کے لیے گیا تو دیکھا آگ نہیں ہے، آ کر بتایا کہ آگ ہی نہیں ہے، تو غصے ہو گئے، پیر صاحب کہا جہنم میں سے لے آؤ، کیا کہا، جہنم میں سے لے آؤ۔ وہ گیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آیا اور اس نے کیا کہا، جہنم کے فرشتوں نے کہا ہے کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، جو آدمی آئیں گے برے اعمال لے کر وہ خود ہی آگ بن جائیں گے۔ یہ اس آیت میں بیان کر رہے اللہ پاک، انما یاکلون فی بطونہم نارا، انہوں نے جو مال کھایا ہے وہی آگ بن جائے گا، جہنم کی آگ نہیں، وہ خود ہی آگ کھا رہا ہے دنیا میں، اور جہنم میں بھی یہ آگ بن جائے گا۔ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ آگ بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم یتیم کے مال کو یہ نیت کر کے مت کھاؤ، یار چھوٹے ہیں ابھی، مال کھانے میں آسانی نہیں، کیا پتا ہے، کوئی قانون کا پتا نہیں، کوئی رول کا پتا نہیں، بس وہ تم لے لو اس کا، اور پروپرٹی اپنے نام پر کر لو، انگوٹھا لے لو، سائن کروا لو، یا کچھ کر لو، کیا اسے پتا ہے، بڑا ہو جائے گا تو مسئلہ پھر بہت مشکل ہے اس کے ہاتھ سے لینا۔ اللہ نے اس کو ہی بیان کر دیا، وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، صحیح نیت کے ساتھ یتیم کے مال کو لک آفٹر کرنے والا، یتیم کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، کب، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام گھبرا گئے گھبرا گئے. تو یتیم کا کھانا بھی الگ سے پکاتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں ان کا ایک لقمہ نہیں جائے ورنہ ہم آگ کھانے والے ہو جائیں گے. صحابہ ڈر رہے تھے اور یہ تو مشکل ہے الگ سے پکانا بچے کے لیے اپنے لیے الگ پکانا. تو اللہ پاک نے پھر آسانی کر دی کہ لا نکلف نفسا الا ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں. بلکہ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم کہ یہ تو تمہارے بھائی ہے تم اس سے جتنا یہ کھاتا ہے اتنے پیسے اس کے مال میں سے لے لو بقیہ تمہارے جتنے ہیں وہ مال ہے دونوں کو ملا کر کھانا بنا لو اور وہ اپنے حصے کا کھائے گا تم اپنے حصے کے کھاؤ گے. یا اس طریقے سے یتیم کے مال کو لک آفٹر کرنے میں کوئی خادم رکھنے کی ضرورت ہے یا کسی مزدور کی ضرورت ہے تو اس کو تنخواہ دینی پڑتی ہے تو بجائے مزدور رکھنے کے یہ خود آدمی جو متولی ہے یا جو اس کا سرپرست ہے جو اس کا نگران ہے وہ خود کہتا ہے میں اس کو لک آفٹر کروں گا اور وہ اتنی تنخواہ خود لے لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسے بھی تو دوسرے کو دینا ہی تھا بجائے دوسرے کے خود زیادہ لک آفٹر کرے گا اور اتنا مال اتنی تنخواہ اس کے مال میں سے لے لے تو یہ تو جائز ہے. لیکن ایک طرح اللہ کیا فرماتے ہیں ولا تبصروا من المسلم فرمایا اللہ جانتا ہے کس کی نیت صحیح ہے کس کی نیت غلط ہے. اللہ نے قرآن میں اس آیت کے بعد بیان کر دیا کہ اللہ جانتا ہے کس کی نیت صحیح ہے کھانے میں کھلانے میں اور مال کو لک آفٹر کرنے میں یہ اللہ جانتا ہے اس حساب سے تمہیں ثواب دیا جائے گا. اللہ تو دل کی بات کو بھی جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور کس نیت سے یہ یتیم کے مال کو لک آفٹر کر رہا ہے کس نیت سے یہ ساتھ میں کھلا رہا ہے ساری نیتوں کو اللہ جانتا ہے اور نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. بخاری کی پہلی روایت یہی ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے جیسی آدمی کی نیت ویسے فیصلے ہوں گے. اس لیے کوئی چھپا نہیں سکتا اللہ سے. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم اس لیے یتیم کے بہت سارے فضائل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کو لک آفٹر کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ساتھ میں اس طریقے سے داخل ہوں گے جنت میں جائیں گے. اور نبی علیہ السلام خود یتیم پیدا ہوئے اللہ نے ان کو یتیم نہیں بنایا در یتیم بنایا. اسی لیے انہوں نے بہت سارے احکام بیان فرمائے کہ یتیم کا کیا کیا حق ہے. اسی لیے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ایک بچہ ہے بیٹھا ہوا رو رہا ہے سارے بچے کھیل رہے ہیں. اس کو پوچھا کیوں رو رہا ہے کہا میرا باپ شہید ہو گیا دیکھو سارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں میرا باپ تو احد میں شہید ہو گیا بیت الاحد میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری ماں نے دوسری شادی کر لی مجھے کوئی نہلانے والا نہیں کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو کہا تم یہاں نیچے بیٹھو اب حق یتیم کا ہے میرے کندھے پر بیٹھنے کا. اس یتیم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر لے گئے اٹھا کر کے گھر لگے صحابہ سے کہا انتظار کرو عیدگاہ کی نماز عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. اس بچے کو گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کو لاؤ اور اس بچے کو آج میں نہلاؤں گا. اور حضرت فاطمہ سے کہا حسن اور حسین کے کوئی اچھے کپڑے ہو جو اس کو آ سکتے ہو وہ کپڑے لاؤ اس بچے کو کپڑے میں پہناؤں گا. کر کے دکھایا عملی طور پر کہ یتیم کا کیا حق ہے یہ کر کے دکھایا. اور پھر اس کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں اور راستے میں پوچھ رہے ہیں جانے سے پہلے ہی پوچھ رہے ہیں تیرے ابا جب تھے تو تجھے انگلی پکڑ کر لے جاتے تھے یا کندھے پر بٹھا کر لے جاتے تھے. پر میرے ابا تو کندھے پر بٹھا کر لے جاتے تھے. کہا چل بیٹھ جا میں بھی تمہیں کندھے پر بٹھا کر کے عیدگاہ میں لے جا رہا ہوں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. پھر راستے میں پوچھا اگر میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائیں تیری ماں بن جائے کیا تو اس کو پسند کرتا ہے. وہ لڑکا کا پھر خوشی کی حالت نہ پوچھنا جب گیا تو اس نے سارے بچوں میں کہا تمہارا باپ کوئی بھی ہوگا میرا باپ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو حضرت عائشہ ہے. خوشی خوشی کھیلنے لگا پھر عیدگاہ میں جانے لگا. یہاں پر حضرت مولانا علیمیہ صاحب فرماتے ہیں سارے صحابہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور نبی یتیم کا انتظار کر رہے ہیں. لے فرمایا یتیم کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دو جتنے بال تمہارے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اس کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا. یتیم کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے, فرمایا یہاں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن, ہاں اچھے طریقے پر, جیسے میں نے بتلایا کہ اگر اس کے مال کو آگے بزنس میں لگانا ہے تو لگاؤ, اس میں لگانے میں جو تمہارا خرچہ ہوتا ہے وہ ویجز اس کے مال میں سے لے لو, جو کام کاج کرنے کے آنے جانے کا کرایہ ہے اس کو لے لو, آپ لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں, احسن طریقے پر. حتی یبلغ شدہ, اس کے مال کو بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ, انکریز کرو یہاں تک کہ یہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے. مفسرین فرماتے ہیں 18 سال سے لے کر 18 سے لے کر 30 ایئرس کے درمیان میں یہ پہنچ جائیں, تو ہمارے امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں 25 سال کی عمر پر پہنچ جائیں تو اس کی پراپرٹی, اس کی جائیداد, اس کے مال اسے دے دو, پھر وہ جانے اس کا کام جانے. بعض علماء فرماتے ہیں 32 ایئرس کی عمر میں اس کو دے دو تاکہ وہ لک آفٹر کر سکے. دوسرے ائمہ فرماتے ہیں نہیں, بالغ ہو جائے اس کا مال اس کو دے دو, اب یہ بالغ ہو گیا جس طرح چاہے اپنے مال کو آگے بڑھا سکتا ہے, لک آفٹر کر سکتا ہے. یہ اب اس کا ہے دوسرا حکم جو بیان کیا. اسی لیے یاد رکھو ایک اور مسئلہ یہاں پر چھوٹے بچے کے بارے میں, چھوٹے بچے کے بارے میں اگر کوئی بھی بچہ ہو, چاہے یتیم ہو چاہے یتیم نہ ہو, مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک یعقوب نے ابراہیم کے بچے کو 10 پاؤنڈ دیے. یہ مسئلہ سننا, بہت لوگ اس پر غلطی کرتے ہیں. یعقوب نے ابراہیم کے ایک بچے کو 10 پاؤنڈ دیے, اب ابراہیم نے اس 10 پاؤنڈ کو شیئر کر لیا اپنے دو بچوں میں, 5 اس کو دے دیا اور دوسرے بچے کو دوسرے 5 دے دیے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعقوب ہے, اس نے ہدیہ دیا ابراہیم کو 10 پاؤنڈ, کہ یہ تمہارا لے لو. اب باپ نے لے کر اس کو کیا کیا, اس کو 5 دیا, اس کے دوسرے بیٹے کو 5 دے دیا. یہ جائز نہیں ہے. یہ جس کو دیے ہیں, وہ جس بچے کو دیے ہیں وہ بچہ اس 10 پاؤنڈ کا مالک ہے. باپ اس کو لے کر اس کو تقسیم نہیں کر سکتا, جیسے عقیقے میں شادیوں میں جس طریقے سے لوگ ہدیے دیتے ہیں تو لوگ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. اس لیے علماء کرام مفتیان کرام ایک مسئلہ بڑا اچھا بیان فرماتے ہیں, فرمایا اگر تمہیں ہدیہ دینا ہو تو اس کے باپ کو دے دو, اس کی ماں کو دے دو, اور اسے کہو یہ تمہارے بچوں کے لیے ہیں, چاہے ایک میں وہ خرچ کرے چاہے سب میں خرچ کرے, یعنی وہ 10 پاؤنڈ سارے بچوں میں خرچ کرے, تو اب کوئی اس کے ماں باپ کے ذمہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بچوں کے لیے دیا ہے. لیکن ایک کے لیے دیا ہے اور ماں باپ نے لے کر سب میں تقسیم کر دیا تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلے میں عام طور پر لوگ عید کے دن میں ہدیہ دیتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں. یاد رکھے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا واؤف الکیل والمیزان بالقسط, فرمایا ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو. ناپ تول کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی ہے, مستقل سورت اللہ پاک نے اتاری سورت المطففین. اس کے لیے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ شرک بھی کرتے تھے اور وہ لوگوں کے مال کو لوٹ لیتے تھے ڈاکہ زنی, لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کرتے تھے, جب لینے کا ہوتا تھا کسی سے تو اپنا برابر لے لیتے تھے, اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے. اور پلس حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کیا کہتے تھے, صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما نشاء نأمرک ما نشاء, یہ تمہاری نماز ہمیں روک سکتی ہے بتوں کی عبادت کرنے سے جس کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے, یا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, کیا تمہاری نماز ہمیں روک سکتی ہے؟ ہمیں رہنے دو, ہم جو چاہے ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے سے یا اپنے حکم کے ذریعے سے, ہمیں نہ روکو. صہیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا. نہیں سمجھے تو قرآن کریم کے اندر میں ہیں, اللہ پاک نے کنٹینیوسلی فور 3 ڈیز 3 دن کے لیے ایسی گرمی نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون, بدن بوائل ہو رہا تھا ان کا، ایسی گرمی دن میں بھی رات میں بھی. تین دن کے بعد ایک بادل آیا، بادل چھوٹا سا، اور اس کے اندر سے ہوا آ رہی ہے. تو یہ تو پریشان ہو گئے تھے گرمی کے اندر میں، تو اس بادل کے نیچے ہوا کھانے کے لیے، ہوا کے نیچے، بادل کے نیچے سب کے سب جمع ہو گئے، پورا گاؤں جمع ہو گیا. اللہ پاک کو سب کو جمع کرنا تھا. اب اس بادل میں سے، اس بادل کے ٹکڑے میں سے اللہ پاک نے آگ برسائی، ایسی آگ کہ پورا کے پورا گاؤں جتنے بھی وہاں تھے سب جل گئے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ، انہوں نے اللہ کے قانون کو جھٹلایا تو اللہ نے سائے کے ذریعے سے، یعنی بادل کا جو سایہ ہے، ایسے عذاب دے کر انہیں ختم کر دیا. اور اس پر اللہ نے آیت اتاری، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ. ویل کا لفظ ہے، ویل، ویل کا کیا معنی ہے؟ ویل کا ایک معنی ہے ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، ڈسگریسفل ہو جاوے. اور ایک مطلب تو ہے، ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی آگ بڑی خطرناک ہے. ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کی آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس ویلی کی آگ سے جہنم کو پھر گرم کیا جاتا ہے. جو مال لیتا ہے پورا اور دیتا ہے تھوڑا، آدھا دیتا ہے، پونا دیتا ہے، برابر نہیں دیتا ہے، ان کے لیے اس وادی میں جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس وادی میں داخل کیا جائے گا. ویل للمطففین ہے، یہ ویل ہے. اور اس پر بہت ساری باتیں اس حدیث کے، اس آیت کے تحت میں بیان فرمائی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت میں، شدید العذاب یومئذ للمطففین، شدید العذاب، خطرناک عذاب ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، مال کو پورا لینے والے اور دینے کم دینے والے کو. یہ صرف مال ہی میں نہیں، آگے فرماتے ہیں، من الصلاۃ والزکاۃ والصیام، نماز میں بھی برابر رکوع سجدہ نہیں، روزے بھی برابر نہیں رکھتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. والزکاۃ، مال برابر زکات نکالتا نہیں ہے، چار پانچ پاؤنڈ کم دیتا ہے زکات میں سے، سونے میں سے، اور ساری عبادت، حج بھی اس میں داخل ہے، جتنی بھی عبادت ہے. غیر ذلک من العبادت، ساری عبادتیں عبادت میں سے اس میں داخل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سب کے سب داخل ہے. مثال کے طور پر شروع سے مثال لیتے ہیں، ایک مثال پہلے لے لے، ایک آدمی نے مزدور رکھا کام کے لیے. اب یہ کام کرتا ہے، کام تو پورا 8 گھنٹے کرواتا ہے، بالکل اس کو سہولت نہیں، اس کو سکون نہیں، 8 گھنٹے کام کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جب تنخواہ ویجز دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ جان چراتا ہے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، پھر دوں گا، پھر دوں گا. وہ بھی اس عذاب میں داخل ہوگا. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آت الاجیر اجرہ، آت الاجیر اجرہ، کہ مزدور کو اس کا اجر، اس کا ویجس دے دو، قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینے کو سوکھنے سے پہلے، اس کا پسینہ ڈرائی ہو اس سے پہلے پہلے مزدور کا جو ویجس ہے اس کو دے دو. ورنہ ادھر ادھر کرنے میں، ادھر ادھر کرنے میں، کمی زیادتی کرنے میں، اس عذاب میں وہ بھی داخل ہوگا. حضرت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی ہے، فرمایا ایک آدمی نے مزدور کو رکھا اور کہا، میں تمہیں ویکلی 100 پاؤنڈ دوں گا، مثال 100 پاؤنڈ دوں گا اور 2 وقت کا کھانا دوں گا. اب یہ 100 پاؤنڈ تو دیتا ہے، لیکن کھانے کا وقت آتا ہے تو خود جو ہے سیٹ صاحب وہ تو
بہترین کھانا کھاتا ہے، اچھے اچھے کھانے اعلیٰ درجے کے کھاتا ہے، اور جو بچا کچا ہے وہ مزدور کو دیتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہوگا، اس لیے کہ تم نے دو وقت کا کھانا وہ ہو جو معقول ہو، شریف آدمی کے لیے ہو، وہ کھانا دینا پڑے گا، اگر بچا ہوا کھانا دیا وہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہوگا، ایسی وادی میں داخل کریں گے جس کی آگ بڑی خطرناک ہوگی۔ ایک اور مثال دی اس پر مفسرین نے کہ ایک آدمی کو 12 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے کام پر رکھ لیا، اب یہ کام کرنے والا مزدور ہے، 10 گھنٹے کے اندر میں اپنا کام بھی کرتا ہے اور اس کا کام بھی کرتا ہے، یہ کام کرنے والا جو اپنا کام بھی کرتا ہے اس کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تمہیں صرف سیٹ کا کام کرنا تھا، اس کے اندر اپنا کام نہیں کر سکتا، اور اس پر مثال بیان کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، بڑی عجیب معرف القرآن میں فرمایا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ایسے تھے کہ جب پڑھاتے تھے کبھی کبھی دوران درس میں اگر کوئی کسی استاد کا مہمان آ جاتا تھا تو مہمان تو استاد اپنی گھڑی میں دیکھتے مہمان کتنے بجے آیا، ابھی تو میں نوکر ہوں پڑھانے والا ہوں، یعنی مجھے کام پڑھانے کا ہے اور پڑھانے کی تنخواہ لینی ہے، تو اس وقت دیکھ لیتے مہمان آیا ہے ابھی 5 منٹ پر، ابھی دیکھ لیا، اب جب مہمان کے ساتھ باہر گئے اور مہمان کو روانہ کر دیا، بعد میں چل کر آئے تو آفس میں جا کر کہتے ہیں دیکھو 10 منٹ میں مہمان کے ساتھ گزاری ہے، 10 منٹ کی میری تنخواہ کاٹ لی جائے۔ آج کل احتجاج تو ہوتے ہیں کم تنخواہ پر، اور بہت سارے جلسے اور نعرے تو ہوتے ہیں کم تنخواہ پر، لیکن کبھی کسی نے آ کر یوں نہیں فرمایا، عجیب بات، فرمایا یوں نہیں کہا کہ آج میں 5 منٹ دیر سے آیا تھا میری تنخواہ کاٹ لی جائے، اس پر کبھی کسی نے نہیں۔ آج یہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن معاملات میں ایسے کام کے اندر میں ایسی ایسی گڑبڑ کرتے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، یہ جیسے ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ، وہی گناہ اس میں بھی داخل، یہ بھی ایسا ہی گناہ، یعنی کبیرہ گناہ ہے، یا نماز پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں پھر بھی پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور مثال دی ہے بڑی عجیب، فرمایا ویل للمطففین میں ناپ تول کی کمی کے اندر میں صرف یہی داخل نہیں ہے، نماز، عبادت، روزے، یہ سب داخل ہے۔ کیسے داخل ہے؟ کیسے داخل ہے؟ فرمایا کہ آدمی نے برابر رکوع نہیں کیا، برابر سجدہ نہیں کیا، التحیات مکمل نہیں پڑھی، تسبیحات مکمل نہیں کی، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکات، ساری عبادتیں۔ تیسری مثال دی ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت میں، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حق لینے میں تو کہتے ہیں دیکھ یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سب کچھ وہ کرتی ہے، اولاد کا بھی، شوہر کا بھی، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں داخل ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے کتنی جگہ پر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لآلہ وانا خیرکم لآہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، میں اپنی بیوی سے سب سے بہتر ہوں۔ اور پھر فرمایا استوسو بالنسائی خیرا، عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے، جب دینے کی اپنا حق لینے کی باری ہوتی ہے تو غصے ہو جاتا ہے، جب دینے کی باری ہوتی ہے، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں سال سال گزر جاتے ہیں بیوی کو کبھی استعمال کے لیے خرچے کے پیسے بھی نہیں دیتے، خرچے کی بھی نہیں، تو اپنا ہی کم اپنا ہی کھا، بیوی سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں مقید ہے شوہر کے ساتھ، شوہر کا حق ہے کہ چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، ایسا نہیں وہ مالدار ہے تو میرے ذمہ نہیں ہے، وہ اس کے پیسے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو خرچہ دینا، اس کو خرچہ دینا، نہیں کہتے کہتے اب تو خرچہ تو دور کی بات ہے، پوری زندگی مہر داوری بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور مرتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے میری ڈاوری معاف کر دے، ڈاوری معاف کراتا ہے، کبھی اتنا بھی نہیں دیتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہوگا، ویل للمطففین میں یہ بھی داخل ہوگا۔ اور بھی بہت ساری مثال مفسرین نے بیان فرمائی ہے، فرمایا ملاوٹ کرنے والا، مال میں ملاوٹ کرتے ہیں نا، کبھی تو تھوڑا مال لا کر بیچتا ہے اور کبھی تو ہول سیل لا کر بیچتا ہے، اور پھر اس میں بہت ساری خراب مال بھی ہوتا ہے، بغیر کہے ہوئے سارا مال دے دیتا ہے، آدھا اچھا ہے آدھا خراب ہے، تو فرمایا یہ بھی اس میں داخل ہے، ویل للمطففین میں۔ اور اسی پر حدیث بیان فرمائی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سن لیجئے میری یہ حدیث، ابن ماجہ شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، من باع عیبا لم یبینہ، جس نے عیب دار چیز کو بیچا، جس کے اندر میں کچھ پرابلم تھا، کوئی بھی چیز لے لو، ساری دکان والے بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں، پر میں کوئی بھی چیز بیچنے والا، کسی قسم کی دکان والا، عیب کسی چیز میں ہے اور اس کو بیچ دیا اور اس کو بیان نہیں کیا، لن یبین ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ایکسپلینیشن نہیں کیا، دیکھو بھائی یہ فون خریدتا ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ کپڑا خریدتا ہے اس میں اتنا جو ہے خراب ہے، یا یہ جو مال ہے اس میں عادت ہو رہا ایسا ہے، کبھی بیان نہیں کیا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل فی ملائکتی تلعنہ، ہمیشہ اللہ کی لعنت میں اور فرشتوں کی لعنت میں رہتا ہے یہ۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے ہوں گے جی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے بارے میں، اس سے پہلے ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی، نبی علیہ السلام بازار میں گئے اور دیکھا ایک صحابی بیٹھے ہیں، گیہوں بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ ویٹ، گیہوں، ہم ماشاءاللہ بڑے اچھا گیہوں بیچ رہے ہیں، آپ دکھاؤ تو صحیح، آپ دیکھتے ہیں نا ہاتھ میں لے کر، دیکھتے ہیں نا کیسے ہیں، آپ نے ہاتھ ڈالا اور ایسا لیا تو دیکھا اندر میں تو بہت گیلے گیلے ہیں، پانی والے ہیں، اوپر ڈرائی ہے اور اندر میں گیلے ہیں۔ صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے، اوپر تو بڑے اچھے ہیں خوبصورت، اندر میں تو گیلے گیلے ہیں خراب ہے۔ تو اس صحابی نے کہا بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے جو گیلے ہو گئے میں نے اس کو نیچے کر دیے اور نیچے سے سوکھے کو میں نے اوپر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دے، فرمایا تم بتاؤ ان کو، لوگ تو اوپر کا مال دیکھ کر لیں گے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ میں عجیب گیا، بہت عجیب بات، تو میں نے دیکھا بڑے اچھے انجیر ہیں، بڑے اچھے اوپر سے بنائے ہیں، بڑے اچھے، اس نے کہا یہ 2 کلو ہے، اور پیسے میں نے گاڑی چالو تھی، میں نے ڈرائیور کو کہا لے لو بڑے اچھے ہیں راستے میں، تو دے لیا، وہ کرے تو بس آدھا اوپر، گھر تو لے گیا، میں نے اس وقت دیکھا نہیں اچھے ہیں، جب لے گیا روم کے اوپر، فلیٹ کے اوپر تو جا کر دیکھا اوپر تو انجیر ہے، اندر میں تو پتھر ہے۔ سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا، ممبئی سے وہ جو مائلو بولتے ہیں نا بچوں کو، یہ دودھ میں ڈال کر، تو دیکھا اتنا بڑا ڈبا ہے، لے کر آئے گھر پر، اوپر تو مائلو تھا، نیچے تو دیکھو ریت تھی، ریت سے بڑا ہوا، مٹی بھری ہوئی تھی نیچے، اوپر مائلو تھا، کیسے کیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے اپنے نوکر سے کہا یہ تھان جو کپڑے کی ہے خراب ہے، جو بھی کوئی خریدنے کے لیے آئے انہیں پسند ہو تو انہیں بتا دیجئے گا کہ اس میں یہ نقصان ہے، اگر اس کی خوشی خریدنے کی ہے خرید لے گے، اور خریدنے میں بھی دام کو کم کر دینا، اس لیے کہ اس میں خرید ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، عیب لگا ہوا ہے، خراب ہے، تو کہا ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے، کچھ دن کے بعد آئے، پوچھا اس تھان کا کیا ہوا، کہا وہ تو پورا ایک آدمی لے گیا، بھائی اس میں کچھ گڑبڑ تھی، آپ نے بتایا تھا اس کو بتایا تھا؟ پر میں نہیں بتایا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اس حدیث کی وجہ سے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کسی کو اگر بیان نہیں کیا کہ اس میں یہ گڑبڑ ہے تو اللہ کی لعنت ہے، فرشتے کی لعنت ہے، تم نے کیوں بیان نہیں کیا؟ اس نے کہا میں بھول گیا. امام ابو حنیفہ پوری سٹی میں چکر لگانے لگے، گھومنے لگے، کس نے فلاں دن میں میری دکان سے کس نے یہ کپڑے کا تھان خریدا تھا، کتنے دن لگ گئے تلاش کرتے 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 ایک آدمی ملا. اس نے کہا میں نے خریدے تھا. کہا آؤ 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 وہ تھان مجھے دے دو، اپنے پورے پیسے لے لو، پورے پیسے لے لو. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس تھان کو بھی اسے دے دیا، اور جتنے پیسے سارے دن کی آئے تھے جس میں یہ گڑبڑ والے پیسے مکس کر دیے تھے سبھی کو صدقہ کر دیا، سبھی کو اللہ کے راستے میں دے دیا. ایسے پیسے ہم پیٹ میں نہیں لیں گے، کھائیں گے نہیں، ورنہ ہم آگ کھا رہے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ بِالْقِسْطِ. مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا ایک افسر آیا اور آنے کے بعد کیا کہا کہ میرا کام ہے جتنے مزدور آتے ہیں، جتنے کوٹ میں جتنے بھی کام والے آتے ہیں سب کی سائن لینا ہے، سب کا رجسٹر لینا ہے، کون کتنے بجے. اب تو تھوڑا آسان ہو گیا، آنے والا ہی لکھ دیتا ہے یا کچھ ایسی سائن ہوتی ہے وہ کر دو تو آگے پتا چل جاتا انہیں کون کب آیا ہے. اس زمانے میں فرمایا کہ مجھے میرا کام لکھنا ہوتا ہے. آج بھی ہندوستان میں ہوتا ہے کہ دارالعلوم کے اندر میں وہ ایک آدمی رکھا جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے کون سا استاد کب آیا وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں یہ افسر کا کام تھا کہ سب کی رجسٹری کرنا تھا کون کتنے بجے آیا. تو سارے نوجوان تھے، سارے نوجوان تھے، اور نوجوان بھی 20 سے 25 اکثر تو آتے ہی نہیں تھے، اور آتے تھے آدھے گھنٹے کے لیے، اور کیا کرتے تھے کینٹین میں چائے پیتے تھے، گپ شپ کرتے رہتے تھے. جیسے آج کل ہوتا ہے ہماری کورٹ کچہری میں جا کر دیکھ لو، بےچارے لائن میں لوگ کھڑے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے، پاسپورٹ کا ہو یا ویزا کا ہو یا اپنی برتھ سرٹیفکیٹ کا ہو یا جیسا بھی ہو، لائن میں گرمی میں کھڑے ہیں. ہندوستان میں جا کر دیکھو، پاکستان میں جا کر دیکھو، بنگلہ دیش میں دیکھو، لائن میں، بلکہ ان کی ایمبیسیاں جہاں جائیں وہاں جا کر دیکھو، لائن میں کھڑے ہیں، اور وہ آپس میں بیٹھ کر پارٹیاں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. اور حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، پورا ٹائم تم کو ویجز دیا جا رہا ہے، پورا ٹائم قوم کی خدمت میں لگانا ہے، نہ کہ پارٹیوں میں، نہ کہ گپ شپ میں. ان تمام کو اس کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا، یہ سب اس میں شامل ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے ہیں بھائی، کسی کو بھی نہیں. یعنی تمہارا کام ہے برابر تول کے دینا ہے، بلکہ جب دو تو تھوڑا زیادہ دے دو، تھوڑا زیادہ دے دو تو لو پورا لے لو، جب دو تو تھوڑا زیادہ دے دو تاکہ اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہ ہو. فرمایا وَأَوْفُوا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا. اگر کبھی گڑبڑ ہو گئی، مسٹیک سے اور پتہ نہیں چلا تو فرماتے ہیں تم نے تمہارا کام کر لیا، بھول ہو گئی. یا کبھی ایسا ہوتا ہے دیتا ہے تو برابر دیتا ہے، دوسرا آدمی جا کے تولتا ہے تو کم نکلتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا ہم نے تمہاری طاقت کے مطابق مکلف بنایا ہے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، اس کے بعد کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو سچی سچی بات کرو. یہ آخری بات، ویسے تو مضمون بڑا لمبا ہے. جب تم بات کرو تو سچی سچی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اب یہ قُلْتُمْ سے کیا مطلب، فَعْدِلُوا سے کیا مطلب؟ بعض مفسر فرماتے ہیں جب تم کسی کے کیس کے بارے میں گواہی دو تو سچ گواہی دو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ جاتی ہو. دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ ہو، لیکن سچ بول دو، سچ بول دو، سچ. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب سہران پوری دامت برکاتہم کو یہاں آنے کے لیے ویزا لینے کے لیے گئے ایمبیسی میں، دلی ایمبیسی میں، تو فارم بھرنا ہوتا ہے نا، اس میں پوچھا کتنی پروپرٹی ہے، کتنی تنخواہ ہے، کتنے پیسے بینک میں ہیں. تو شاگرد سے کہا زیرو 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 زیرو، سب میں زیرو لکھ دو، سب میں زیرو لکھ دو، ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی پاسپورٹ تو بھری ہوئی ہے, کبھی یہاں ہے ساؤتھ افریقہ, کبھی یہاں, کبھی وہاں, کبھی یہاں, کبھی وہیں. تو کوئی کسی آدمی کو بھی شک ہوتا ہے کہ یہ آدمی فورین کا اتنا سفر کرتا ہے اور کہتا زیرو 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 زیرو, پیسے ہی نہیں ہے. کہ حضرت کا جب انٹرویو ہوا, حضرت خود گئے یعنی ویل چیئر میں ان کو لے جایا گیا دلی میں. اتنا بڑا محدث ہے جس نے کئی مرتبہ 60 times نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. جب یہ وہ دلی اس میں گیا تو انٹرویو والے نے پوچھا آپ کے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں, اس میں سب زیرو زیرو ہے, نہ بینک میں نہ پراپرٹی میں, کیسے آپ جیتے ہو, آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس نے کہا مجھے سچ بولنے کی عادت ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میرے پاس کبھی چائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں, میرے طالب علم کبھی چائے مجھے پلا دیتے ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تجھے ویزا دینا ہو دے نہ دینا تیری مرضی ہے, میں سچ بولتا ہوں, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بعض لوگ تو کیا فورین جانا ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں, فورین جانا ہے تو ایمان بیچ دیتے ہیں, فورین جانا ہے تو یہ کر دیتے ہیں. دیکھ لیجیے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ, اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, سچ سچ بول دو, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. فرمایا فَعْدِلُوا کا دوسرا مطلب ہے اگرچہ تمہارے ماں باپ ایک طرف ہے اور دوسرا کوئی اجنبی آدمی ہے, دونوں کا کیس ہے اور تم بیچ میں گواہ ہو, لیکن فیصلہ تو اس کے مطابق ہونا چاہیے اجنبی کا, اس لیے کہ وہ سچ پر ہے, میرے ماں باپ جھوٹ پر ہے. اللہ کہہ رہے اگرچہ تمہارے ماں باپ ہو, تم سچ سچ بتا دو میرے ماں باپ جھوٹ پر ہے, یہ آدمی سچا ہے, میں خود گواہی دیتا ہوں, میں خود گواہی دیتا ہوں. اور پھر وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو, چچا ہو, باپ ہو, دادا ہو, کوئی بھی ہو, سب آگے سارے رشتہ دار, تو مسلمان تو دور کی بات ہے. صرف رشتہ داروں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہے, کیس ہے, مقدمہ ہے اور تم اس کے گواہ ہو, یاد رکھو گواہی سچ سچ دینا. کیوں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ شرک کے برابر ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. 3 times فرمایا جھوٹ شرک کے برابر ہے, جھوٹ شرک کے برابر ہے, نبی علیہ السلام نے 3 times فرمایا. اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹ بات سے پرہیز کرو, فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, بوٹوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹ سے بچو. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس آیت کے تحت میں جھوٹ بولنا شرک کا جو گناہ ہے, کہ مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا, جھوٹ بولنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ابو داؤد شریف کی دوسری حدیث ہے, بھئی عجیب بات, فرمایا جج جو ہے 3 times کے ہوتے ہیں, فیصلہ کرنے والے 3 times کے ہوتے ہیں, 2 times کے جنت میں جائیں گے, 1 times کا جنت میں جائے گا. وہ کیا ہے؟ سچ گواہی دینے والا, سچ فیصلہ کرنے والا, وہ تو جنت میں جائے گا اگر ایمان ہے. اور دوسری 2 times وہ ہے, اس میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ وہ آدمی اس کو پتا ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے, پھر بھی جھوٹے آدمی کا فیور کرتا ہے. یہ بھی, یہ جج, یہ قاضی, یہ فیصلہ کرنے والا جنم میں جائے گا. اور تیسرا وہ ہے جسے لا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, جسے معاملے کا پتہ نہیں ہے. میرے بھائی کی لڑائی ہو گئی کسی اجنبی کے ساتھ, میں اس وقت حاضر نہیں تھا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں کیا ہوا, کس نے مارا, کس نے گالی دی, کس نے کیا کیا, کوئی پتہ ہی نہیں, خالی خالی میرا بھائی ہے اس کی فیور کرنے کے لیے چلا گیا, کچھ پتہ نہیں ہے, پھر بھی گواہی دینے لگا بھائی کی, یاد رکھو یہ بھی جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے 1400 years پہلے بیان فرمایا ہے. تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب بھی تم کوئی بات کرو سچ بات, گواہی دو سچ, فیصلہ کرو سچ فیصلہ کرو. اب آگے جو ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ کے وعدے کو پورا کرو. انشاءاللہ اس میں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ کیا کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے وعدے کو اور بندے کے وعدے کو کیسے کیسے پورے کیے ہیں. کافر کے ساتھ بھی، مسلمان تو مسلمان کافر کے ساتھ بھی کیسے کیسے، انشاءاللہ وبی عہد اللہ عفو پر میں سمجھاؤں گا اگر زندگی باقی رہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. اللہ اسی قرآن کے تو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے تو فیل ہے اللہ، نبی علیہ السلام کے تو فیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر عفو قلم، عفو کا قلم پھیر دے اللہ، معافی کا قلم پھیر دے اللہ، معافی کا قلم پھیر دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا لے، تیرے نیک بندوں میں سے بنا لے. اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے، اے اللہ سنی جاتی ہے، اے اللہ سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور سچ بات کہہ کر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کمی کوتاہی رہ جائے تو معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے قرآن کا حق ادا نہیں کر سکے، نہ کوئی ادا کر سکا، نہ کوئی ادا کر سکے گا. ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو کچھ اللہ بولتے ہیں اور یہ تیرے محبوب بندے قرآن کی محبت میں میں اللہ مست ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو تو قبول فرما لے، معاف فرما دے، قبول فرما لے، مقبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے. پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت کو اے اللہ دین کی طرف متوجہ فرما دے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو توفیق نصیب فرما، سننے والوں کی مغفرت فرما، عمل کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تیرے فضل و کرم سے عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم.